لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 18 تک سورہ ہود کی تلاوت سماعت فرمائی. یہ دوسرا رکوع ہے، اگرچہ یہ سارا رکوع نہیں ہے، رکوع جو ہے کافی بڑا ہے، تو رکوع کا بیشتر حصہ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کے الفاظ کے معانی اور اس کے مضامین پہ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. ہم سبق کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا ان، یہ تین لفظ ہیں، یہ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر اس کو بریک ڈاؤن کریں آپ کے لیے، یہ جو بریک ڈاؤن ہے یہ مختلف کلرز کی صورت کے اندر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے، آپ اسے پہچان سکتے ہیں. واو ہے اور کے لیے، جو اس کو جو حرف مغیرت بھی کہتے ہیں، یعنی غیر کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے جو ہے وہ الگ کرتا ہے. آگے لام زبر لا ہے، یہ جو حرف تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حرف زائد کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. ان ہے آگے الف نون ان، اور آپ کو پتا ہے الف کو جو ہے اگر اوپر جو زبر حرکت پہ حرکت ہو اس کے اوپر، تو پھر اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. تو حمزہ لکھنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کرسی کے اوپر، کرسی کے نیچے، جیسے یہاں پہ ہے الف کے اوپر، الف کے نیچے، اور یا کے اوپر، یا کے نیچے، واو کے اوپر، واو کے اوپر ہوتا ہے، یا اس طرح بہت سارے صورتیں ہیں. تو ایک صورت یہ بھی ہو، تو یہ جو لفظ ہے یہ والا ان ہے، اور اس کو پھر اسی طرح جو ہے، اور اگر بلا شبہ لام، اگر یہ حرف، اس کو لام کے دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں، یا تو حرف تاکید کے طور پہ یقیناً بلا شبہ، اور ان اگر، اور حرف جو ہے اس کو حرف زائد بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ زائد ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے لام کے، لام زبر لا کے، اگر حرف زائد کے طور پہ اس کو اگر جو ہے وہ، تو پھر اس کے معنی نہیں کریں گے، اور کہیں گے اگر اور بلاش اور اگر، تو یہ دونوں معنی جو ہے کیے جا سکتے ہیں. یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ کچھ ترجموں کے اندر جو ہے اس کو لام جو ہے تاکید کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا گیا، بلا شبہ کے ساتھ کیا گیا، یقیناً کے ساتھ، اور کچھ تراجمے اس کو جو ہے بغیر اس کے لام کے ترجمے کے کیا ہے. اور اگر اذکنا الانسان اذکنا، یہ دیکھیں یہ اذک ہے، یہ ذوق کا جو لفظ ہوتا ہے، ذال، واو اور قاف، مزہ، جس کا مطلب ہوتا ہے ذوق، مذاق، اسی سے انسان لفظ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، مذاق جو ہے یہ ذوق بھی اسی سے بنا ہوا لفظ ہے، تو وہ لفظ اسی سے یہ بنا ہوا ہے. تو وہ تو ذال، واو، قاف، تو ذوق جو ہے مزہ چکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ٹرانزٹیو وہ مزہ چکھانا، تو پھر اس کے لیے اذا کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، اس کا مادہ تو وہی رہتا ہے، اذا کا یوزی کو اذا کتن مزہ چکھانا. تو ظاہر ذوق اگر جو ہے پہلی فارم ہو ذا کا، تو مزہ چکھنا، اور اگر فورتھ فارم ہو باب فعل ہو، تو مطلب ہوگا مزہ چکھانا. جب مزہ چکھاتے ہیں نون الف نا ہم، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جب ہم مزہ چکھاتے ہیں الانسان، انسان کو، منا رحمتن، منا من اور نا ہے، ہم اپنی طرف سے، رحمتن کسی رحمت کا، تو یہاں سے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، تمام رحمتیں اس سے مراد ہے، جو بھی رحمت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ صحت کی صورت میں، امن و امن، امن و عافیت کی کیفیت کے اندر، کہ اچھی خوشحالی کی صورت کے اندر، اچھے حالات ہوں انسان کے، فارغ بالی ہو، موافق حالات ہوں، یا کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی ہو، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، مطلق المانی ہے کہ کسی بھی رحمت کا، یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھیں رحمتن ہے، بالکل نکرہ ہے، نکرہ صورت ہے، یعنی کوئی خاص، کسی خاص رحمت کا ذکر نہیں کیا گیا، کوئی بھی رحمت کا، جب کسی بھی رحمت کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہم مزہ چکھاتے ہیں، ثم پھر اس کے بعد نزانا منہو، نزانا پہلا لفظ جو ہے نزا ہے، نون زے عین، اور پھر اس کے بعد نون الف نا ہے، ہم اور ہا اس کا، اس کی رحمت اس کا، تو پھر ہم اس، وہ جو رحمت ہے اس کو ہم نزا، نزا آپ کو پتا ہے نزا کے معنی، اردو نزا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کھینچ لینا، لے لینا, یہ جو جان جان جو کا جان لینے کا جو معاملہ ہوتا ہے تو اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے نزع کا عالم. تو جب ہم لے لیتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں, وی ٹیک اوے من ہو اس سے, جب ہم اس سے چھین لیتے ہیں, یہ لے لیتے ہیں, نزع جن سے نزن کھینچ لینا چھین لینا, انہ ان بے شک وہ, تو پھر بے شک وہ ان کیا ہے, لجعوس کفور, یہ لام تاکید پھر آیا تو یقیناً وہ کیا ہو جاتا ہے, پھر یقینی طور پر یعوس کفور. یہ یعوس دیکھیں لفظ ایسا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ سارے الفاظ آج کے بھی ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. یعوس سے قریب ترین جو لفظ اردو کو بنتا ہے یاس, نا امید, اور کفور, کفور جو ہے کفر سے ہے بڑا یہ کفور, اور پھر اس کا مادہ ہے مبالغے کا مادہ, مبالغے کا صیغہ ہے. یقیناً وہ مایوس ہو جاتا ہے, کفور اور ناشکرا ہو جاتا ہے, یعنی بہت زیادہ. کفرہ کا مطلب انکار کرنا, کفور بہت زیادہ انکار کرنے والا, مطلب ہے کہ وہ جو ہر چیز کا انکار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو جو ہے وہ اکنالج نہیں کرتا, اور پھر ظاہر ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتا, ناشکرا آسمانوں میں پھر ہو جاتا ہے. تو جو ہے اس کا جو ورب ہے یا ایسو دونوں اس کے جو ہے وہ ہیں جو آتے ہیں اس کے, اس کی جو سیکنڈ فارم ہوتی ہے مضارے, یہ مضارے کی فارم ہوتی ہے سیکنڈ, یہ دونوں آتے ہیں یا ایسو اور یاسن جو اس کا جو مصدر ہوتا ہے اردو میں یاس ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے ناؤمید کے لیے, اور یعوس پھر اسے ہے کہ وہ جو مایوس ہے ناؤمید ہے مبالغے کسی گئے, کفور بھی مبالغے کسی گئے, کفر سے نکلا ہو ناشکرا, تو پھر مایوس ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے کوئی بھی جو ہے جو رحمت. ولئن اور اگر رکھنا ہو ہم مزہ چکھا رہے نعما اس جو ہے یہ انہی نعمتوں کا, دیکھیں اوپر رحمت کا ذکر ہوا نیچے پھر نعمتوں کا ذکر ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ تمام نعمتیں جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو جب ہم مزہ چکھاتے انسان کو نعمتوں کا, اور یہ نعمتیں جو ہے بہت ہی کوئی بھی ہو سکتی ہے, آسودگی راحت اور اسی جس کے اوپر ذکر ہوا ہے, بعد درا جو ہے در جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو, سختی تنگی کوئی تکلیف کی حالت کوئی نقصان کی حالت, تو کسی تکلیف کی حالت کے بعد مست ہو مسا یا مس و مسا جو ہے وہ چھونا, اس کو جو پہنچتی ہے جب اس کو چھو جاتی ہے یعنی کوئی بھی تکلیف, تو لجکولن تو یقینی طور پر, تو یہ لام مفتو ہے لام تاکید ہے, یقینی طور پر یقولن تو وہ ضرور لازمی, یہ آگے نون مشددہ ہے تو جس کے معنی کے اندر تشدید یا جس کے معنی کے اندر لازمی طور پہ جو ہے معنی پائے جاتے لازم ہونے, تو یقینی طور پر لازمی طور پر وہ کہتا ہے کہے گا, یہ کہتا ہے یہ کہے گا دونوں مطلب ہو سکتے ظاہر ہے. ذہب السیئات ذہبا چلے جانا, آپ کو پتا ہے ذہبا کے معنی چلے جانا, سیئات برائیاں دور ہو گئیں چلی گئیں, انی مجھ سے سختیاں ساری دور ہو گئیں, اور اس کے معنی ذہبا کے لے جانا بھی ہوتا ہے اور چلے جانا بھی ہوتا ہے. انہ بے شک وہ لفرحن یقینی طور پر وہ, اور پھر آگے لام مفتو پھر لام تاکید پھر آ گیا ہے, فرحن یقینی طور پر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہونے والا, یعنی بہت زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا خوشی سے پھولے نہ سمانا, تو وہ پھر بہت زیادہ یقینی طور پر پھر خوش ہوتا ہے. فخورن اور پھر وہ یہ بھی جو ہے فخر سے جو ہے مبالغے کا مادہ ہے, فخورن بہت زیادہ فخر کرنے والا اترانے والا جو ہے شیخی خور شیخی بغیرنا, تو وہ پھر انسان یقینی طور پر جو ہے وہ پھولے نہیں سماتا اور بے انتہا فخر کرنے والا ہے. الا الذین سوائے ان لوگوں کے ایکسیپشن بتائی گئی ہے, کچھ لوگ یعنی اس جو انسان کی یہ کیفیت ہے اس سے کچھ مستثنا ہے, کچھ لوگ کون ہے وہ, الا الذین وہ لوگ مستثنا ہے صبر جنہوں نے صبر کیا. اب دیکھو کہ صبر کو لایا گیا ہے کہ یہ جو انسان کی کیفیت ہے جس میں انسان بہت ہی ایک آپ دیکھیں کہ چھوڑ پن کی جو کیفیت ہے کہ تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو تکلیفیں جو ہے وہ کر دی اور اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دیے, اور جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نعمت نہیں دی تو وہ یہ اس کے مقابلے میں پھر صبر لایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں لیکن ان کو جب یہ چیز کیفیت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. وعمل الصالحات اور نیک عمل جنہوں نے کیے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے مغفرت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، وہ اجر کبیر اور بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیں کہ انسانی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے، کچھ لوگ ہیں اس راستے پہ چلتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس راستے پہ چلتے ہیں۔ یقینی طور پر جو ہے ایمان لانے والوں کے لیے یہ دوسرا راستہ کیا گیا ہے۔
اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اور اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ شک
اب اس آیت کے اندر اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں سے بالکل صاف طور پر واضح نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیفیت بیان کی، انسانوں کی، اور انسانوں کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ظاہر ایک انسان کا جو ہے وہ انسان جو بطور جنس کے طور پہ جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ کچھ ذرا سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مصیبت جو ہے کچھ آزمائش آئی، یہ مصیبت آئی تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں نعمتیں ملتی ہیں تو پھر جو ہے وہ بالکل اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس سے مستثنا ہیں کچھ لوگ، اور ظاہر ہے وہ زندگی کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ انسان کی تبھی کمزوری کی نشاندہی کی گئی اس کے اندر، اور انسان کی تنگ ظرفی، اور جو انسان کی کوتا نظری ہے، کوتا نظری یہ ہوتی ہے کہ انسان بالکل آگے دیکھ نہ سکے، انسان اپنی زندگی پہ جو ہے وہ نہ نظر دوڑا سکے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں مجسر ہیں ان پہ غور نہ کرے، اور آگے اور دوسروں کے حالات لوگوں کے جو ہے وہ نہ دیکھ سکے، اور پھر فوراً ہی تھوڑی سی کوئی تکلیف پہنچی اور اللہ تعالیٰ کی شکایتیں شروع کر دی۔ یہ کوتا نظری، اپنی ناک سے آگے ایک فٹ آگے نہ دیکھ سکنا، اور اپنے پیچھے نہ دیکھ سکنا، اور لوگوں کے حالات پہ غور کر سے ان سے کوئی سبق نہ لے سکنا، یہ کوتا نظری بیان کی گئی ہے۔ اور ایک انسان کا لفظ بول کر اجتماعی اسلوب میں بات فرمائی گئی، تمام انسانوں کو یعنی یہ خطاب کیا گیا ہے کہ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ نعمتیں دیتا ہے، بدنی صحت، مالی وسعت، اہل و عیال کی کثرت، خوشحالی دیتا ہے، کوئی عہدہ اور منصب سے نوازتا ہے، کسی اثر و رسوخ سے کوئی طاقت اور قوت جو عطا فرماتا ہے، تو بجائے اس کے کہ لوگ اس کو اللہ کی دین سمجھیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو خدمت خلق کے لیے جو استعمال کریں، اور جس سے پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ پھر زیادہ متواضع ہو گئے ہیں، زیادہ عاجزی اختیار کر لی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد، تو اس طرح کے رویے کی کوئی دور دور تک بھی کوئی نشانی کوئی جو ہے ان میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے پر جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے اس کو، اور یا کوئی مصیبت پیش آتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جزا و فضائین اللہ تعالیٰ سے جو فریادیں کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شکایتیں کرنے لگتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ پر اس کو نظر کرم بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی جو ہے نعمتوں سے بھی نوازا تھا، یہ بالکل بھول جاتا ہے۔ اور یعنی اس پہ بھی بات پہ بھی غور نہیں کرتا کہ کتنے اچھے تھے کل حالات، اور جو ہے اگر آج حالات بگڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نعمتیں ساری چھین لی ہیں، تو اس میں میری کوتاہیوں کا کیا دخل، کوئی میری کسی کوتاہی کا عمل دخل تو نہیں ہے، کوئی میں نے ایسا کام تو نہیں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو نہیں کی ہے، میں نے کیا حقوق لوگوں کے ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ادا نہیں کیے، تو یہ کسی اس چیز پہ غور نہیں کرتا، اور جو ہے پھر یہ اس کی جو صورتحال ہوتی ہے اس بندے کی۔ اور جب کبھی رنج کے بعد راحت اور تنگی کے بعد آسانی مل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں اس کو عطا کر دے، تو مصیبتیں ہٹ جائیں، ساری حالات بہتر ہو جائیں، تو پھر فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اور ڈینگی مارتا ہے، یہ تو میں نے اس طریقے سے دیکھیں گے، میں نے بڑی دن رات محنت کی ہے اس بزنس کو سیٹ اپ کرنے کے اندر، میں نے پلان کیا تھا یہ سارا کچھ جو ہے، یہ میرے دست بازو کا کمال ہے، یہ دیکھیں میں نے بڑے بڑے کورسز کیے ہیں تو مجھے یہ جاب ملی ہے، اور میں ایسے نہیں پہنچا، میں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں یہ ڈینگے ہیں جو ہے مارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے زندگی میں سے اور تمام اچیومنٹس اکمپلشمنٹ سے جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے باہر نکال کرنا، یہ وہ بات کی گئی ہے اس انسان کی، کہ کس طریقے سے انسان تنگ ظرف اور کوتاہ نظر ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ جو ہے, اس کا سبق کیا ہے کہ حالات اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے, اور جب کوئی سختی آ جائے اور کوئی آزمائش ہو جائے تو پھر صبر جو ہے وہ صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے پھر رجوع کیا جائے. اب صبر کے مفہوم کا ایک پہلو جو ہے وہ دیکھیں کہ صبر کا عام طور پر تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو دکھ پہنچے اور تکلیف پہنچے اور رنج پہنچے تو پھر جو ہے اس کے اوپر صبر کرنے کا مفہوم تو معروف ہے, لیکن ایک صبر کا مفہوم جو ہے جو یہاں پیش کیا گیا ہے, اب دیکھیں کچھ لوگوں کا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے انسانیت کے گلے سرسبد ہیں, ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے پچھلی دو آیات کی جو بھی ہم نے ابھی پڑھی ہیں ان میں تو کچھ لوگوں کا بنیادی تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو یہ حال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو وہ یہ جو ہے وہ اس طرح ان کی حالت ہو جاتی ہے. یہاں پہ صبر کی بیشتر جو صفت ہے اس کا ذکر اس چھچور پن کے مقابلے کے اندر لایا گیا اس کا, یعنی صابر وہ شخص ہے جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کو اپنے ذہن کے توازن کو برقرار رکھے کہ حالات مشکل ہو گئے ہیں, بہت ہی مشکل ہو گئے ہیں, جو ہے وہ گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے, تو وقت کی کوئی بھی گردش ہے اس سے اثر لے کر اپنا اس کا جو مزاج ہے وہ نہ بدلتا چلا جائے. حالات بدل گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ شاکی ہو گیا ہے اور جو ہے وہ شکایتیں کرنے لگ گیا ہے, اور ہر حالت کے اندر اپنے معقول اور صحیح جو رویہ ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھے, اور اگر دولت ملی ہے اور اقتدار ملا ہے اور قوت ملی ہے اور ناموری اور شہرت ملی ہے تو پھر اس پہ جو ہے بہک نہ جائے. یہ وہ صابر شخص ہے, اس کی جو ہے کیفیت یہاں بتائی گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ملے تو ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھے اور ان کی امانت سمجھے ان سے, یعنی یہ صابر شخص کی خصوصیات بتائی گئی ہیں, ان سے وہ غریبوں کی خدمت اور رفاع عامہ کے کام اور اعلی کلمۃ اللہ کی جدوجہد میں اپنا بھرپور طریقے سے اپنا فرض انجام دے. اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں جو ہے جا بجا پھیلی ہوئی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پھر دعا مانگے کہ اے میرے رب, تو نے میرے اوپر اور میرے والد گرامی کے اوپر جو احسانات کیے ہیں تو مجھے توفیق دے کہ میں ان کے شکر کے لیے ایسے اعمال کروں جو جن سے تو راضی ہو. یہ انہوں نے دعا مانگی تھی. اب دیکھیں کہ ان پہ کیسا اللہ کے تعالیٰ کا کرم تھا, دنیا جہان کی نعمتیں اور ذرائع اور اسباب اور وسائل اور قوت اور اقتدار تو ایسا کہ اس کے ان سے نہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوا اور اس کے بعد, تو یہ وہ, لیکن ان کی جو ہے عاجزی دیکھیں اور ان کے شکر کی کیفیت دیکھیں. اور قرآن مجید نے ان کی شکر کی کیفیت کو کئی مقام پہ جو ہے بیان کیا. ذوالقرنین کو جو ہے وہ دیکھیں کی طرح کا, جب زبردست قسم کا اقتدار اور اسباب و وسائل کو کس طریقے سے انہوں نے انسانی مخلوق کی بھلائی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ان رب کی طرف بلانے میں استعمال کیا. پھر خلفاء راشدین کی طرح دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے قوت اور اقتدار کو اور اس اقتدار کے اندر آئی ہوئی دولت کو انسانوں کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کے لیے استعمال کیا. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مثال دیکھیں کہ خلافت ملی تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھداری اور ایک ذمہ داری سمجھ کر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس کو ادا کیا. دن رات کا چین جو ان کا رخصت ہو گیا, راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو گئیں, راتوں کو سوتے نہیں تھے اور دن رات ایک ہی بات کی لگن ہوتی تھی کہ میری اس خلافت کے اندر, میری سرزمین کے اوپر, اس ملک کے اندر کوئی غریب نہ رہے, کوئی جانور بھی بھوکا نہ رہے, اور میرے گھر میں اس وقت خوشحالی نہ آئے جب تک ہر مسلمان گھر جو ہے خوشحال اور جو ہے مالا مال نہ ہو جائے. اور جب لوگ میٹھی نیندیں سوئیں تو وہ اس طرح راتوں کو اٹھ کے روتے تھے کہ لوگوں کا جو ہے اس وقت ان کے دور کے اندر لوگ کہتے تھے کہ شاید جہنم جو ہے یہ صرف عمر بن عبدالعزیز اور حسن بصری کے لیے بنی ہے, وہ ایسا کہتے تھے. یعنی اتنا ڈرتے تھے جہنم سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, اور اللہ تعالیٰ کا اس قدر جو ہے وہ احساس تھا جواب دہی کا کہ جو ہے وہ راتوں کو روتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ شاید جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جہنم عمر بن عبدالعزیز کے لیے بنی ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے صبر کی جو جہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرماتا ہے, دولت دیتا ہے, اقتدار دیتا ہے, تو پھر وہ اس طریقے سے صبر کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ان کے لیے پھر اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بڑا اجر ہے. فل اللہ کا فا پس لعلّا جو ہے حرف امید ہے، اور پھر کا آپ شاید کہ آپ، تارکن چھوڑنے والے ہوں، تارک آپ کو پتا ہے ترکا جو ہے وہ ترک، لعلّا امید کے لیے بھی آتا ہے اور اندیشے کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے، تو حرف امید بھی اسے کہتے ہیں، ترکا چھوڑنا اور تارک چھوڑنے والا، یہ تارک جو ہے تو سے نہیں تے سے ہے، ظاہر اس کے تو سے دوسرے معنی ہوتے، شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہوں، بعدا یعنی اس بحث کو کسی چیز کے، یعنی کسی کوئی اگر چیز بہت ساری مطلب ایک پوری ایز اے ہول ہو اور اس کو پھر آپ تقسیم کر دیں کئی حصوں کے اندر، تو اس کا جو ایک حصہ ہوگا یا کئی اس کے جو چھوٹے دوسرے حصے ان کو بعد کہتے ہیں، بعد کہا جاتا ہے، یعنی حصے کو، ما یوخا اس کو جو وحی کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، یعنی اس کے بعض کو، اس کے حصے کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اس میں سے کسی حصے کو آپ شاید چھوڑنے والے ہوں، ودائکن، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خطاب فرمایا جا رہا ہے، ودائکن، دیکھیں یہ بھی لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ دیک، دیک جو ہے یا دیک، دیک نفس جو ہے وہ کلا، تو تنگ ہونا، دل کا جو ہے تنگ ہونا، دائکن، اور تنگ ہونے لگا ہے، یعنی آپ جو ہے تنگ ہونے لگا ہے، بہی صدروں کا، بہی صدروں کا، اس سے آپ کا سینہ، یعنی آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے لگا ہے آپ کو، یعنی بڑی ایسی باتیں ہیں جن سے آپ بہت جو پریشان ہوتے ہیں، دا کا یدی کو، دائکن و دیکن دونوں جو ہے استعمال ہوتے ہیں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من دیک دنیا والآخرہ، یعنی میں اس دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو یہی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دی کے صدر بہت کامن استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، سینے کا تنگ ہونا، اور دی کو نفس جو ہے ہماری اردو طب کے اندر سانس کی جو تکلیف ہوتی ہے اسے دی کے نفس بھی کہا جاتا ہے، اسی سے لفظ اردو کا مضائقہ بھی بنا ہوا ہے، حرج یا تنگی کے معنوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی تنگ ہونے لگا اسے آپ کا سینہ، این یقولو کہ وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، انزل علیہ اس پر نازل کیا گیا، کنزن، کنزن تو مطلب ہوتا ہے خزانہ، یعنی کوئی بھی چیز جس کے اندر وہ ایسی جگہ جس پہ بہت سارا مال جو اور پیسہ وغیرہ سٹور کیا گیا ہو تو وہ کنزن ہے، او جا یا پھر آیا، معاہو اس کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ، یعنی اس بات پہ جو باتیں بناتے ہیں کہ اس پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، اس کا فرشتہ کیوں نہیں اترا، اس پہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، جو ہے انما بے شک آپ تو، بات اتنی سی ہے، یعنی یہ کلمہ حسر لا کے، یہ انما جو ہے یہ پورے کا پورا ایک لفظ کلمہ حسر ہے، یہ معنی کو محدود کر دیتا ہے، یعنی بات صرف اتنی سی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، بس یعنی حقیقت یہ ہے، انت نذیرون آپ تو جو ہے ڈرانے والے ہیں، آپ خبردار کرنے والے، یعنی یہ فرشتہ اترنا آپ کے ساتھ ہونا اور یہ مال و دولت جو ہے آپ کے ہونا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی جو کہ ہے آپ کی جو حیثیت ہے وہ تو نذیر کی ہے، خبردار کرنے والے کی ہے، واللہ علی کل شئین اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر وکیل نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہے کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے کے بعد، وکیل کے معنی کارساز بھی ہوتے ہیں، نگہبان بھی، کفایت کرنے والا، مختار وہ جس کے ذمہ جو ہے کوئی کام جس کے لگا دیا جائے اور اس پہ بھروسہ کرے، یہ سارے وکیل کے معنی ہیں، ام یقولون یا پھر وہ یہ کہتے ہیں، یہ بات یعنی ایک بات وہ کہتے تھے کہ یہ اور یہ، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ یقولو نفتراہ اور یہ افترا لفظ ہے جھوٹ باندھنا، یعنی باندھنا یا گھڑنا، گھڑنا، ام یقولون یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا ہے اس نے، اس نے گھڑا ہے ہو اس کو، اور اس سے مراد ظاہر ہے یہ قرآن ہے، قرآن مجید کو گھڑا ہے اس نے، کل آپ فرما دیجئے، فاتو تو پاس تم لے آؤ، اچھا کہ آپ فرما دیجئے، اچھا تو لے آؤ پھر تم، بے اشر سورن 10 آیات، سور، سور جو ہے سورتن کی جمع ہے، سورتن ایک سورت کو سورت کہتے ہیں اور بہت ساری سورتیں ہیں تو پھر اس کی جمع سور ہے، تو پھر لے آؤ 10 صورتیں، مثل ہی اس کی مثال، اس کی معنی پھر 10 صورتیں ہی لے آؤ، مفتریاتن، اچھا یہ وہی لفظ ہے، افترا ہے تو مفترا وہ چیز جو گھڑی ہوئی ہے، مفتریات وہ جو گھڑی ہوئی ہیں، جمع کا صیغہ ہے، یعنی افتراؤ سے مفعول کا صیغہ ہے، جمع کا، گھڑی ہوئی وہ جو گھڑی، تو پھر تم لے آؤ 10 صورتیں اس کی معنی جو گھڑی ہوئی ہیں، اگر اس نے خود گھڑا ہے تو ودعو اور بلا لو من استطعتم جس کی بھی تم استطاعت ہو بلانے کی جس کو بھی تم بلا سکتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اسے ترجمہ پڑھو.
تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ کہیں وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو. آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا بات ہی ہے تو اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لو اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو.
جزاک اللہ خیر. آپ ان دو آیات کے اوپر نظر ڈالیے اور ان کے ترجمے کے اوپر, تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پر جو وحی آ رہی ہے اس میں سے کسی چیز کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی آپ جو ہے اس کو چھوڑنے مت چھوڑیے, اور جو ہے منو آن جیسے آپ کے اوپر وحی آئی ہے سارے کا سارا جو ہے آپ اس کو بیان کیجئے, اور اس بات کی بالکل پرواہ نہ کریں کہ آپ کے بارے وہ کیا کہیں گے اور کیا کیا اعتراضات کریں گے. جو ہے ہر چیز کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نگہبان ہے, اللہ تعالیٰ حوالہ دار ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ بات جو بتائی جا رہی ہے بڑی اصل میں اتنی آسان بات نہیں ہے, بڑی سخت بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھیں کہ مکہ صرف ایک ایسے قبیلے کا قریش کا مقام ہے جو تمام عرب پر اپنی مذہبی اقتدار رکھتا ہے, اپنی دولت اور تجارت اور اپنے سیاسی دبدبے کی وجہ سے ان کا سب سے نمایاں ترین مقام ہے پورے جزیرۃ العرب کے اندر. اب عین ان حالات کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے ان کی اس دولت اور تجارت اور اقتدار اور سیاسی دبدبے اور جو ڈومیننس کی کیفیت ہے اس کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ چیلنج کر دے, اور کوئی شخص ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ جس مذہب کے تم پیشوا ہو وہ سراسر گمراہی ہے, جس نظام تمدن کے تم سردار ہو وہ انتہائی گلا سڑا ہوا نظام ہے, بدبودار نظام ہے, اور اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر ٹوٹنے کے لیے بس تلا ہوا ہے, اگر سے بچنے کی کوئی صورت ہے تو یہ ہے کہ میں نے جس پیغام کی طرف تمہیں دعوت دی ہے تم اس پیغام کو قبول کر لو. تو یقین کیجئے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں بتاتا ہے, اور اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے شاید ہمارے پاس صحیح طریقے کا کوئی جو ہے وہ اردو میں ایک جو ہے ضرب المثل استعمال ہوتی ہے کہ بھیڑوں کے چھتے کے اندر ہار ڈال دینا, لیکن یقینی طور پر وہ بڑی ایسی کوئی صورت ہے بھیڑوں کے چھتے میں ہار ڈالے تو زیادہ زیادہ آپ کو بھیڑیں جو ہے وہ کاٹ لیں گی, لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے گریو اور کہیں زیادہ بڑا جو ہے وہ مقام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے ایک شخص نے پورے نظام کو چیلنج کیا, ان کے خداؤں کو چیلنج کیا, ان کے مذہبی اقتدار کو چیلنج کیا, ان کے سیاسی جو غلبے کو چیلنج کیا, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی ہے, معمولی بات نہیں تھی. اور وہ شخص کون ہے, اس شخص کے ساتھ کیا ہے, اس کی اپنی پاک سیرت اور اس کی انتہائی معقول باتوں کے سوا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ قوت اور اقتدار ہے, نہ لوگ ہیں, نہ فوج ہے, نہ کوئی بیکنگ ہے کسی اور ملک کی, نہ کسی قبیلے کی, نہ کسی اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ واقعی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, اور نہ کیونکہ ابھی تک جو ہے جو تاریخ کی عظمتیں جو ہے جو ان کے ساتھ وابستہ ہوئی ہیں وہ ان میں سے ابھی تک کوئی چیز جو ہے ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئی تھی اس وقت تک. اب دیکھیں کہ ان حالات کے اندر, سیٹ حالات کے اندر جب بھی کوئی شخص کسی نظام کو چیلنج کرتا ہے اور اس پہ تنقید کر کے اس نظام کی تمام خرابیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے کہ کس طریقے سے یہ گلا سڑا نظام ہے, تو پھر اس نظام سے متمتع ہونے والے جو افراد ہوتے ہیں اور اس کی رکھوالے جو ہوتے ہیں وہ پوری شد و مد کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں. یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, اس وقت بھی یہی ہوا ہے. اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس نظام کے جو ہے مستفید ہونے والے تھے, اس نظام کے رکھوالے تھے, وہ انتہائی قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے چچا باپ کے درجے کے اندر ہوتا ہے, وہ لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی اذیت دینے سے جو پیچھے نہیں رہتا کہ اذیت دینے کے معاملے کے اندر اگر آخری بات کر لیں تو وہ یہ ہوگی کہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے, اور وہ بالکل اس کے درپے ہو گئے, اور آپ کی دیکھیں کہ آپ کی جان کے درپے کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے اس مشورے کے اندر جو بالکل قریبی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ رشتہ دار تھے, وہ لوگ بھی شامل تھے. تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نظام کسی نظام کو چیلنج کرنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے, یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اور مکہ میں بھی بالکل ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پھر ظلم و ستم, مذاق اڑانا, پھپتیا کسنا, ٹھٹھے لگانا, جھوٹے الزامات, اونچے اعتراضات, قرض, ہر ظلم جو ہے روا رکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر. ایسی حالت میں پھر دائی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ کم از کم وقتی طور پر ہی صحیح وہ تنقید کی جو انداز ہے اس سے پرہیز کرے, اور شاید کہ یہ جو پورا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے اور جو ظلم و ستم کا جو نظام برپا ہے شاید اس کے اندر تھوڑی سی کوئی جو ہے تخفیف ہو جائے. لیکن یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف واضح طور پر یہاں پہ فرما دیا کہ ان تمام ہتھکنڈوں, ان تمام ظلم و ستم اور یہ تعصب اور بے رخی اور تزیق و استحصال کے باوجود آپ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئے اور ذرہ برابر بھی نہ آئے. آپ بلا کم و کاس سب کچھ وہ بیان کر دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. یہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ ان لوگوں کو خبردار کریں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام منوان پہنچا دیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ جو دعوت پہنچانی تھی اس وقت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفسیاتی کیفیت کو تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا تھا, اور کس طریقے سے یہ جو باتیں بناتے تھے, اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے مطالبات جو ہوتے تھے ان کے نتیجے کے اندر. لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن نفسیاتی کیفیات سے جو ہے وہ گزرے ہوں گے. تو یہ وہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے یہاں پہ. اور پھر قرآن مجید جو ہے آگے اپنے منکروں کا کھلا چیلنج بھی جو ہے وہ دیتا ہے, اور یہ چیلنج ہے 10 صورتیں پھر تم واقعی اگر حقیقی معنوں میں سمجھتے ہو کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے قرآن, تو پھر جو ہے وہ اس طریقے کا تم خود بنا لا. اور یہ مختلف درجوں کے اندر یہ جو ہے قرآن مجید میں یہ چیلنج بیان کیا گیا. ایک جگہ پہ کہا گیا کہ اس جیسا تم قرآن بنا لاؤ بنی سورہ بنی اسرائیل کے اندر, اور دوسرے درجے میں یہ کہا گیا ہے کہ 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک صورت بنا لانے کو بھی کہا گیا جس کا تذکرہ بھی ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھا ہے, اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھا ہے, اور یہاں پہ پھر 10 صورتوں کا جو ہے بتایا گیا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مطالبات جو مختلف قرآن مجید میں 4-5 جگہوں پہ کیے گئے ہیں, تو ان میں زمانی ترتیب کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. یہ مختلف آپ دیکھ لیں گے کہ پہلے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے, پھر سورہ یونس میں آیا ہے, وہ بعد میں اتری ہے سورہ بقرہ بالکل بعد میں آئی ہے, اس کے اندر بھی آیا ہے. تو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ چیلنج تھا کہ نفس قرآن جیسے کلام, یعنی قرآن جیسے کلام بنا کے لیا, اور یہ چیلنج موجود تھا. اب کل قرآن یا ایک جو یا اس کی ایک صورت کوئی بھی جو ہے, یہ سب قرآن کے جو ہے یہ قرآن ان سب اس کا جو ہے ان کا اطلاق جو ہے سب کا قرآن پہ ہوتا ہے, یا قرآن کا اطلاق ان سب کے اوپر جو ہوتا ہے. لہذا چیلنج جو ہے قرآن جیسے کلام کے بارے میں ہے, کسی خاص مقدار کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ مقدار اگر تم بنا لو گے تو تم پھر جو ہے تم سچے ہوگے, بلکہ قرآن کی بات ہے. قرآن یعنی قرآن کا جزی اگر بنا لاؤ تو اس کا اطلاق بھی قرآن کے اوپر ہوتا ہے. اور مخالفین جو پھر عاجز آئے قرآن مجید یعنی اس چیلنج سے, تو وہ قرآن جیسے کلام سے بھی عاجز آئے, یعنی نہ تو وہ ایک صورت بنا سکے, نہ جو آیات جیسی بنا سکے, نہ 10 صورتیں بنا سکے. یہ نہ تھا کہ وہ کوئی صورت نہ لا سکے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر جز لے آتے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتے, بلکہ مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید کو جو ہے قرآن اس جیسی کتاب لے کے آئے. اس سلسلے میں ترتیب کا ہونا جو ہے کوئی لازم نہیں ہے. اگر یہ کچھ لوگوں نے اس لیے بیان کیا ہے یہ بات کہ بہت سارے لوگ اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کرتے, حالانکہ ان کی جو ترتیب نزولی ہے وہ اس لحاظ سے یہ ایسے نہیں اترا کہ پہلے کہا گیا ہوا کہ پہلے جو ہے 10 آیا ایک قرآن مجید لے کے آؤ, پھر 10 صورتوں کا کہا گیا ہو, پھر ایک صورت کا کہا گیا ہو. یہ جو ہے ترتیب زمانی نہیں ہے, نہ ترتیب نزولی ہے. اس طریقے سے یہ رینڈم آیا ہے, یہ بالکل آیا ہے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے, بلکہ مخصوص حالات کی وجہ سے مقدار کا ذکر ہوا ہے. یعنی اس پہ لوگوں نے جو وہ کیا ہے بہت سارے لکھے, مثلا ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ 10 صورتوں کا چیلنج اس لیے آیا ہے کہ یہ سورت جو ہے 11ویں سورت ہے، اس سے پہلے 10 طویل سورتیں جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی، فرمایا کہ یہ 10 طویل سورتیں جیسی سورتیں بنا لاؤ، تو اس طریقے سے جو ہے کہا گیا. لیکن صحیح بات تو یہ ہے، یہ سید قطب شہید رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ ان مطالبات کے اندر جو ہے زمانی ترتیب کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے واللہ عالم، اس کے بارے میں صحیح اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس چیلنج میں ایک اور بات بھی شامل ہے کہ تم نے آج تک جن قوتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے، تو تمہارے جنات اور فرشتے اور دیوتا اور سب جو ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تمہاری مدد کو آتے ہیں، تم تو پھر ان کو اپنی مدد کے لیے بلا لو. اور تمہاری خدائی کا جو چیلنج جو ہے اس چیلنج میں، یہ کہو کہ ان سے کہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں، معبودوں سے کہو کہ تمہاری جو ہے خدائی کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اب اس شخص نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خدائی کو چیلنج کیا ہے، اور یہ ایک صورت بنانے میں، قرآن کی صورتیں بنانے میں، قرآن بنانے میں ہماری مدد کرو اس چیلنج میں، تو بلا لو ان کو، یہ بات کہی گئی ہے. اور اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں، یعنی یہ بات اس میں اگر سچے ہو اور یہ بات تم کہتے ہو کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے، تو پھر جو ہے وہ لے آؤ کتاب. اور اگر تم یہ نہ لا سکو یہ کتاب بنانے میں، اور یہ تمہارے معبود تمہارے اگر اس میں کوئی تمہاری مدد نہ کریں، اور تم ظاہر اس چیلنج کو قبول نہ کرو، تو پھر یہ اس بات کی صداقت ہے کہ یہ کلام اس رسول نے خود نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے. میں فعلم یستجیبو لکم فعلم فعن، یہ فا اور علم جو ہے یہ ان اور لم ہے، ان لم کو جو ہے جب اکٹھا لکھا جاتا ہے تو علم لکھا جاتا ہے. فعلم پس اگر نہیں، یستجیبو وہ قبول کریں، لکم تمہیں، تمہاری بات، یعنی تمہاری بات کو اگر وہ قبول نہ کریں، استجابہ یستجیبو استجابتن، استجابت لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے قبول کرنے کے معنوں میں، فعلمو تو جان لو، انما کہ حقیقت یہ ہے، بس اصل بات اتنی سی ہے، انزل بعلم اللہ، یہ نازل کیا گیا ہے قرآن بعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل کیا گیا ہے. وان اور یہ کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ نہیں ہے معبود، الا ہوا مگر وہی. فحل پس کیا انتم مسلمون، کیا تم پھر سر تسلیم خم کرتے ہو، یعنی تم نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا تھا، تو پھر کیا آپ تم جو ہے اس کو بات کو تسلیم کرتے ہو، اسلام کو لاتے ہو. من کانا جو بھی، یریدو چاہتا ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی جو چاہتا ہے. اب یہ ایک جنرل بات بتائی جا رہی ہے. وزینتہا اور اس کی زینت کو، اس کی جو چیزیں اس کے اندر، اس کی مرغوبات جو ہے ان کو چاہتا ہے، جو بھی اس کے جو دنیا کی زینتیں ہیں اس کے اندر. نوفی الیہم، نون پیش نون تو جو ہے ہم ہے، اور آگے ہے وفا، وفا یوفی خفیتن، پورا پورا بدلہ دینا، تو ہم پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، الیہم ان کو، یعنی جو دنیا کا طالب ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، تو پھر ہم پورا پورا بدلہ دیتے ہیں انہیں دنیا میں، اعمالہم ان کے اعمال کا، فیہا اس کے اندر، اس دنیا کے اندر ہی، یعنی دنیا کے اندر ہی پھر ان کے اعمال کا ہم انہیں بدلہ دے دیتے ہیں. وہم فیہا اور اس کے اندر وہ، لا یبخسون، یہ جو ہے یبخسون ایسا لفظ آیا ہے واحد جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا، کم کرنا کسی چیز کا حق کم کر کے دینا، لیکن قرآن کی مشہور آیت ہے، وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کم کرنے کے معنوں کے اندر یہ لفظ ہوتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ اسے دے دیتا ہے، اور فرمایا کہ اسے اس کا جو حق ہے وہ کم کر کے نہیں دیا جاتا، یہ بات مراد ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم، نہیں ہے جن کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں کوئی چیز، الا النار، مگر آگ، یعنی انہوں نے دنیا چاہی تو دنیا مل گئی، آخرت نہیں چاہی، آخرت میں کچھ نہیں ہے، آخرت میں صرف آ گئے. وحبتا اور اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، ما وہ جو، حبتا یحبت حبتا، ضائع ہونا اکارت ہو جانا، اردو میں حبت اعمال کا جو ہے ترکیب استعمال ہوتی ہے. وہ جو صنعوا فیہا، وہ جو بنایا انہوں نے، جو کمایا انہوں نے، جو بھی کیا انہوں نے، وہ سب اعمال ضائع ہو گئے. وہ باطل، اور باطل ہونے والا ہے وہ جو، ما کانو یا ملون، وہ جو لوگ کیا کرتے تھے. اس کا ترجمہ پڑھ لیں.
اب اگر وہ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور ان میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب بلیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا درا ماس باطل ہے.
جزاک اللہ خیر. اب جو ہے وہ مخالفین قرآن پر ایک حجت جو ہے وہ تمام کی گئی ہے، اور یہ دلیل قرآن کی حقیقت بھی ثابت کرنی، یہ اعجاز ہے قرآن کا. آپ دیکھیں گے قرآن کے اعجاز یہ ہے کہ ایک دلیل دی گئی ہے، اس میں قرآن کریم کی حقانیت بھی ثابت کی گئی ہے، اس میں توحید کی دلیل بھی ہے اور رسالت کا اثبات بھی ہے ایک ہی بات کے اندر. اور بات کیا وہ بتائے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ انسانی کلام ہے اور انسان ایسا کلام بنانے کے اوپر قادر ہے، تو تمہارے اندر تو بڑے لٹریٹور ہیں، بڑے تمہارے اندر تو بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے دعویٰ کرتے ہو تم کہ ہمارے جیسا کون ہے اس دنیا کے اندر قادر الکلام، تو پھر اس دعوے کے حق کے اندر یعنی تم لے آؤ، پھر تم یہ کتاب تصنیف کر کے لے آؤ، اپنے سارے لوگوں کو اور اپنے معبودوں کو اور اپنے شرکا کو جو ہے تم سب کو بلا لو، اور اگر بار بار چیلنج دینے پر بھی تم سب مل کر اس کی نظیر نہیں لا سکتے، اس جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے، تو پھر میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اس کتاب کو مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے شفعاء اور تمہارے شرکاء کی کوئی حقیقت ہوتی تو آج وہ اس نازک موقع کے اوپر چیلنج کے وقت جو ہے جو تمہیں چیلنج دیا گیا ہے وہ تمہارے پشت پناہ ہوتے، تمہاری مدد کرتے، اور یہ ایک کتاب اور ایک سورت اور کئی صورتیں بنانے کے اندر تمہاری مدد کرتے، اور ان کی طرف سے جواب کا نہ ملنا یہ معنی رکھتا ہے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ کسی کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ تمہارا محض گمان ہے، تم نے بلا وجہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں جبکہ کائنات میں اپنی ذات اور ثواب میں وعدہ اللہ شریک ہے. دیکھیے کس قدر پاورفل آرگومنٹ ہے، ارریفیوٹیبل جو ہے وہ آرگومنٹ دیے گئے یہاں پہ، اور یعنی انسان کے اندر ذرا برابر بھی انسان اگر عقل سے اور جو ہے وہ اپنی عقل سلیم سے کام لے تو پھر جو ہے وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. تمہارے دونوں دعووں کی ناکامی کے بعد عقل کا اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس قرآن مجید کی صداقت پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو. اور اسی لیے پھر پوچھا گیا ہے کہ کیا تم دعوت کو قبول کرتے ہو؟ اب اس میں جو ہے شوق بھی دلا ہے، تشویق کا پہلو بھی ہے، ترغیب کا پہلو بھی ہے، اور زجر و ملامت کا بھی ہے کہ اگر تمہاری طبیعتوں کے اندر ذرا بھی کوئی سلامتی ہے، کوئی ذرا سی بھی کوئی رمق باقی رہ گئی ہے جو ہے وہ عقل سلیم کی، تو تم پھر اسلام کی رسی کو پکڑ لو، اور اگر تم اس انکار کی روش پر قائم رہے تو پھر جان لو کہ اس انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اب دنیا سے متعلق اسلامی تصور بھی دیا گیا ہے کہ دیکھیں قرآن کی دعوت کو جس قسم کے لوگ اس زمانے میں رد کر رہے تھے تو آج بھی بالکل اسی طرح کی وہی ذہنیت ہے، وہی طرح کے لوگ ہیں. اور یہ کون ہے، وہ ذہنیت کیا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ پر دنیا پرستی چھائی ہوئی ہے، قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کے نزدیک بس ساری کی ساری جو ہے وہ آپ اہمیت جو اس دنیا اور اس دنیا کی مرغوبات کی ہے ان کو جو ہے وہ برتنے میں ہے. مشرکین مکہ جاتے دنیا کے باسی تھے اور ان کا ہدف بھی یہی تھا، اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ کامرانیاں مل جائیں اور کامیابیاں مل جائیں، اور وہ ان کے اگر جو ہے وہ دین اور آخرت اور اخروی فلاح کی بات کی جاتی تو وہ پھر جو ہے ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی اور ان کے جو ہے ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی تھی. قرآن کریم حیات دنیا کے ان پرستاروں کا نقشہ کھینچتا ہے کہ یہ لوگ دین کے کام میں تو کبھی نہیں، دین کے کام میں تو کبھی آگے نہیں بڑھتے، لیڈ نہیں کرتے، نہ جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں. ان میں بعض لوگ البتہ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ڈوب کر بھی بعض رفائی کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ان کا تصور ہے وہ لوگوں کے لیے بھلائی کے کام اور یہ جو ہے اس طرح کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کے کام بھی آتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم ان کی محنت کا صلہ اس دنیا کے اندر ان کو پورا پورا دیں گے اور ان میں ذرا برابر جو ہے کمی نہیں کی جائے گی، لیکن آخرت کے اندر انہوں نے کوئی چیز نہ آخرت کو مانا ہے، نہ آخرت کی خواہش کی ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی کام کیا ہے، तो फिर जो जिस जिस के लिए जो काम करता है उस चीज उसको मिल जाती है। ये एक 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 तबी कानून है अल्लाह ताला का। और यहां भी फिर फरमाया कि आखिरत में इन लोगों के लिए कोई कोई चीज, इनके सारे अमाल आखिरत के अंदर जो है वो हबत हो जाएंगे, जाय हो जाएंगे, कोई चीज इनको। और इस मजमून को बड़ी तफसील के साथ पूरे बनी इसराइल में बयान किया गया। साहिब मारिफुल कुरान मौलाना मोहम्मद मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है कि ज्यादा राजे और वाज़े बात यह है कि ये आयत उन लोगों से मुतल्लिक है जो आमाल सालिया को सिर्फ दुनिया के फवायद यानी दौलत और इज्जत और सेहत वगैरह की नीयत से करते हैं। का ऐसा करने वाले काफिर हूं या आखरत के कायल ही नहीं, जो आखरत के कायल ही नहीं, या फिर वो मुसलमान हूं जो जबान से तो आखरत के कायल हैं मगर अमल में उसकी कोई जो है रिफ्लेक्शन नहीं है। उनके सारी दुनिया, अब उनकी सारी फिक्र जो है दुनिया के फवायद से मुतल्लिक ही होती है। मैं अफमन काना, तो क्या वो जो है, अब ये जो आयत है इसको जरा आप इसका तर्जमा गौर से सुनिए क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल आयत है तर्जमा करने के हिसाब से, और इसके कई तराजम जो है वो मौजूद है, मुख्तलिफ तराजम है। तो आप जो है इसको जरा गौर से देखिए। अफमन, तो पस क्या वो जो, किसी एक शख्स की बात की गई है, और इसलिए मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा के जो है इसे कौन मुराद है ताकि ये इसका जो है वाज हो जाए। पस वो जो अला बय्यनातिन, जो वो बय्यना यानी जो रोशन दलील के ऊपर है, बय्यना का मतलब होता है वाज़े, रोशन दलील, सबूत और हुज्जत जो अल्लाह ताला बिल्कुल नाजिल फरमाता है अल बय्यना की सूरत के अंदर। तो वो तो क्या वो शख्स जो बिल्कुल वाज़े रोशन दलील पर है मेरे रब ही अपने रब की तरफ से। और अब मैं आपको बता दूं कि इससे मुराद फिर यहाँ पे लिया गया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो उनकी बात ली गई। इससे मुराद फिर कोई दूसरा भी हो सकता है लेकिन जाहिर है यहाँ पे इस आयत के पस मंजर में नबी अकरम की ज्यादा मुराद है। वह यतलू हो आप देखें कि यतलू तिलावतन, अगर मस्तर हो तिलावतन तो फिर इसका मतलब हो तिलावत करना, और अगर इसका मस्तर जो है तलोवन हो, तला यतलू तलोवन, तो फिर इसका मतलब होता है पीछे पीछे चलना या साथ साथ चलना। ये दोनों मतलब आपको पता है इस जो जो वर्ब है इसके मानी में लिखे जाते हैं। और साथ साथ पीछे चलता हो उसके, यानी ये यहाँ पे तिलावत के मानों में नहीं है अपने रब, वयत लू हो और साथ साथ पीछे चलता हो उसके, उस किस चीज के, वो जो रोशन दलील के पीछे जो है कुरान, पीछे चलता हो, तला यतलू तलोवन पीछे चलना साथ साथ चलना, शाहिदुन एक जो है उसके पीछे चलता हो, शाहिदुन एक शाहिद एक गवाह, मिन हो उससे, एक एक गवाह जो है गवाही देने वाला, यानी उस रोशन दिल के पीछे चलता वो है, यानी उससे गवाही देने वाले से मुराद है कुरान मजीद, उसकी तरफ से, मिन हो उसकी तरफ से यानी अल्लाह ताला की तरफ से, ये रब्बी ही रब की तरफ ये लौट रही है ये वाली। ये मुश्किल इसी वजह से इसमें जो जमायर इस्तेमाल है प्रोनाउन है वो किधर कहाँ लौट रहे हैं इसकी जो तशरीह है इसकी वजह से ये आयत का तर्जुमा मुश्किल है। और आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो अपने रोशन दलील पे हूं अपने रब की तरफ से और साथ साथ यानी पीछे चलता हो उसके गवाह, यानी उसके पीछे उस शख्स के पीछे नबी अकरम सल्लम के पीछे चलता हो एक गवाह, और वो गवाह कौन है कुरान मजीद, यानी उसके साथ साथ है, उसके साथ साथ नाजिल हो रहा है, मिन हो उसकी तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से, वह मिन कबल ही और इस कुरान से कबल, यानी कबल ही की जो है जमीर है करीब तरीन जो इसम होता है उसकी तरफ लौटेगी, और वो है शाहिद शाहिद की तरफ, यानी इस कुरान से कबल जो है वह मिन कबल ही, इस कुरान से कबल किताब मूसा, मूसा की किताब यानी मूसा की किताब आ चुकी, और वो क्या थी इमामन, वो इमाम थी, वो गाइड थी, व रहमा रहनुमा होते हुए रहनुमा थी, व रहमा और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती हुई थी, वो आ चुकी, यानी इस कुरान से पहले वो भी आ चुकी, अल्लाह ताला की तरफ से बय्यना भी आ चुकी, अल्लाह ताला की तरफ से रसूल भी, रसूल के साथ एक एक कुरान भी शाहिद के तौर पर, और इससे पहले जो है मूसा की किताब भी जो किताब वो भी आ चुकी, वो किताब जो जो है रहनुमा थी इमाम थी और रहमत थी, ये बात जो है वो बताई गई है। अब देखें ये बात जो बताई गई है ये फरमाया गया, एक बात जो है यहाँ पे जो اس آیت کے معذوف ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے, یہ بات جو ہے تو کیا وہ برابر ہے اس کے, وہ جو روشن دلیل, جس وہ جو ایک روشن دلیل پا لو اپنے آپ کی طرف سے, اس کے پیچھے قرآن ہو, پھر اس کے ساتھ سے پہلے کتاب اتر چکی ہو, یعنی اس کا بھی وہ ان کے پہ بھی وہ ایمان رکھتا ہو اور وہ کتاب رہنما اور رحمت ہوتی ہوئی تھی, کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے؟ ان کے بارے میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ, یہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر. ومن یکفر بہ, اب بتایا گیا اور یعنی اس کے کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو, ومن یکفر, اس کے جو کفر کرے انکار کرے بہ اس قرآن کا, من الاحزاب, تمام گروہوں میں سے, فالنار موعدہ, فالنارو پس نار, آگ جو ہے اس کی وعدے کی جگہ, موعد وعدے کی جگہ, فلا تکو پس آپ نہ ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نہ ہوں, فی مریت, شک میں, مریت جو ہے ریب ان سے, آپ کو پتا ہے ریب ان شک کرنا, سے مریت ان مینو, کسی شک میں نہ پڑے اس سے, اس قرآن مجید سے, انہ الحق, یہ حق ہے اپنے میرے رب کا, اپنے تمہارے رب کی طرف سے, یعنی اس بات پہ ذرا برابر شک نہ کریں. ولیکن اکثر الناس, اور لوگوں کی اکثریت, لا یؤمنون, ایمان نہیں لاتی. اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں.
پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا, اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا, اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما کے طور پہ آئی ہوئی بھی موجود تھی, کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے, اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس چیز کی طرف سے کسی بھی شک میں نہ پڑنا, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, مگر اکثر لوگ نہیں مانتے.
ابھی آخری جو آیت ہے آج کی وہ ہے, ومن اظلم ممن, اور اس سے بڑا ظالم کون ہے, ممن, جو ہے من اور من کا یہ مرکب ہے ممن, وہ جو افترا علی اللہ کذبا, جو جھوٹ باندھے اللہ کے اوپر, یہ سارے لفظ ہم پڑھا ہے, اولئک, یہی وہ لوگ یعرضون, جو پیش کیے جائیں گے, یہ لفظ ارادا یا اردو, اردن پیش کرنا, سامنے رکھنا, یہ جو ارد ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عین را اور دار کے مادے سے قرآن مجید میں 10 مشتق حالتوں کے اندر اس میں کچھ 79 الفاظ ہیں, اس کے بارے میں میں آپ کو صرف کچھ بتانا چاہتا ہوں, یعنی یہ لوگ پیش کیے جائیں گے, علی ربہم, اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے, وہ یقول الاشہاد, اور کہیں گے, اشہاد مطلب جو ہے گواہی دینے والا, گواہ, یہ شاہد کی جمع ہے, شاہد گواہی دینے والا, اشہاد گواہی دینے والے, ہؤلاء الذین, ہؤلاء, یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ, ہؤلاء جو اس میں اشارہ, یہی وہ لوگ ہیں, کذبوا علی ربہم, جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب کے اوپر, علی, خبردار رہو, لعنت اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, علی الظالمین, ظالموں کے اوپر. اب یہ آخریت کا ترجمہ تھا, لیکن میں آپ کو عزیز بہنوں اور بھائیوں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم قرآن پاک کا یہ پروگرام جب شروع کیا تھا تو اردو کا جو اشتقاق ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کس طریقے سے اردو کے اندر جو ہے, آپ دیکھیں کہ آج کے پورے سبق کے اندر جو ہے کچھ 120, 140, 150 لفظ استعمال ہوئے ہیں, ان میں سے ایک لفظ ایسا آیا تھا جو اردو میں نہیں ہے, باقی سارے الفاظ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ, تو یہ جو اشتقاق ہے, مشتق ڈیریویشن ہے, کس طریقے سے جو کنیکشن ہے اردو کا, یہ اس کے پڑھانے کا, اب تو ہم نے شروع کیا تھا کہ ظاہر ہے میں اس کو بہت زیادہ ڈیپ میں جا کے پڑھا نہیں سکتا, اس لیے کہ ظاہر ہے ہم نے یہ مطلب نہیں ہے کہ الفاظ کی, صرف الفاظ کی جو ہے, الفاظ کے اور اس کے جو لغوی معنی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ صرف بات کرنا, اصل تو مثلا قرآن مجید کا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے, اس پہ ہمارا زیادہ زور, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھانے کا, قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کی ایک جوہد یہ بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ لفظ مادہ ارادہ ہے, اس مادے سے 79 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں 10 مشتق حالتوں کے اندر, اور یہ لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں, میں پڑھوں گا نہیں تاکہ وقت کے جو ہے وہ ہے, اس میں ارد چوڑائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور جو ہے پیش کرنے کے معنوں میں جب ہم نے پڑھا ہے, اے رات جو ہے آردا منہ پھیرنے کے معنوں کے اندر, اردا سمانے دنیا اور بے سواد چیز کے لیے, آرد بادل کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, آپ اس کی ان کو تفصیل ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اردا جو ہے وہ آڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے, عرت جو ہے پہلو دار بات، اشارے کنائے میں دوری بات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک ہی مادہ ہے عین را دال، ٹھیک ہے. اب اس سے جو جو معنی اتنے 79 الفاظ نکلے، اب ان میں سے جو مختلف معنی کے الفاظ ہیں، چوڑائی، پیش کرنا، منہ پھیرنا، بے ثبات چیز، بادل، آڑ، حلق میں پھنسی ہوئی چیز، بیماری، پہلو دار بات کرنا، یہ سارے معنی ہیں. ایک مادے سے کتنے، اب دیکھیں گے یہ سارے کے سارے، ہر لفظ کی کہانی ہوتی ہے کہ اس میں کیسے لفظ جو ہے اس میں جو ہے وہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں معنی کیسے جڑتے ہیں. اب اور سارے کے سارے ہم اردو میں بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. اردا، ارد آپ کو پتا ہے کہ ارد بل، طول بل، چوڑائی، ارض کس کس چیز کا ارض کتنا ہے، اس میز کا ارض کتنا ہے، چوڑائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بنیادی معنی ہے یہ، بنیادی. تو اس سے قرآن مجید میں آیا ہے دعائیں عریض، جب اللہ تعالیٰ کوئی مشکل آتی ہے تو پھر وہ بڑی لمبی لمبی چوڑی دعائیں جو ہے کرنے لگتا ہے، دعائیں عریض. اب ارد شعین ہو ہے کسی چیز کو چوڑائی کے پہلو پہ جو ہے وہ پیش کرنا، یا چوڑائی کا پہلو، یا چوڑائی کا ایک یا ایک پہلو ظاہر کرنا، یہ جو ہے اس کے یعنی عرض الشے، کسی چیز کا عرض، کسی چیز کی چوڑائی، کسی چیز کا پہلو، یہ جو ہے معنی اس میں بھی آئے پائے جاتے ہیں. اب ان سے تین لفظ نکلے ہیں قرآن مجید میں جو استعمال ہوئی. ایک اعراض ہے، اعراض کا مطلب ہے پہلو پھیرنا، پہلو کا اس کے پہلو کے جیسے پہلو ظاہر ہونا، اس سے ہے پہلو پھیرنا. پہلو پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا. ومن اعرض ذکری، جو میں اعراض کرنا، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. دوسرا لفظ ہے ارد، ارد پیش کرنا، جو آج ہم نے ابھی ہم نے آج پڑھا ہے ارد. ان اردنا لمانتا، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو امانتیں پیش کی. اور تیسرا جو معنی ہوتا ہے پہلو دار بات کرنا، پہلو دار بات مطلب جو پہلو سیدھی بات نہ کرنا، پہلو دار بات کرنا مطلب وہ بات کرنا جس میں گول مول ہو، جس میں دونوں مطلب پائے جاتے ہیں. تو وہ بھی جیسے فرمایا کہ جو عورت عدت کے اندر ہو تو اس میں تم جو ہے لا جناح ان ارد تم، اگر تم جو ہے تم اس طرح کا پیغام گول مول سی بات کرو، پہلو دار بات کرو اور پیغام دو نکاح کر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر وہ کیا گیا. اب پیش کرنے کے مفہوم میں عارض کا لفظ جو ہے بہت نمایاں ہے. اس سے جو ہے پیش کرنا، ہر وہ چیز جو بہت نمایاں ہو وہ عارض ہے. اور اس لحاظ سے اس کے معنی میں بادل کے معنی کے اندر ہوتا ہے، یعنی بادل جب افق پہ چھایا ہوا ہو تو بہت نمایاں سب سے بڑی چیز وہی ہوتی ہے. تو اسے عارض جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے، پیچھے سارے آپ وہ آیات دیکھ سکتے ہیں پیچھے. اسی لحاظ سے پھر انسان کے رخسار سامنے اور نمایاں ہونے کی وجہ سے عارض کہلاتے ہیں، اردو میں بھی عارض کہلاتے ہیں. سامنے آنے والی چیز، چونکہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز آ گئی ہے بالکل، تو وہ آڑ بن گئی ہے آپ کے سامنے، تو وہ آڑ بھی بنتی ہے سامنے آنے والی. اس سے عارض کا لفظ جو ہے سامنے آ کر آڑ بن والی چیز کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور ایسی چیز کو اردہ کہا جاتا ہے، جیسے فرمایا کہ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم، کہ تم جو ہے اپنی قسموں کو ڈھال نہ، آڑ نہ بناؤ، جو ہے آڑ نہ بناؤ. تو یہ آڑ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. آڑ کے معنوں میں پھر یہ مرض کے معنوں میں بھی جو استعمال ہوتا ہے، آڑ کے معنوں سے، یعنی عارضے کے معنی، جس سے عارضہ لفظ ہوتا ہے. عارضہ جو ہے وہ لفظ ہے، یعنی عارضہ مطلب مرض، اور عارضہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحت کے لیے وہ آڑ بن گیا ہے. اگر کوئی چیز حلق میں پھنس جائے تو اس کے لیے، یہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن اے تارض شے کی حلقی، کسی کے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی ہے جو ہے، تو اس سے پھر قرآن اردو میں اعتراض اور تعرض کے معنی بھی جو ہے آئے ہیں. عرض الحیات دنیا فرمایا، تو وہ دنیاوی ساز و سامان اور جو سامان ہے اس سے پھر یہ عارضی کے معنوں میں بھی آیا ہے. دنیاوی سامان عارضی ہے، بے ثباتی ہے، تو اس کے معنوں کے اندر آیا ہے. اور اس مادے سے پھر آپ دیکھیں کہ اردو کے اندر جو لفظ نکلے ہیں، عرض، اعتراض، عارضہ، تعرض، معارض، معترض، تاریض کرنا، تاریض لکھنا، عارض، عارضی، یہ سارے نکلے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس سے لفظ کتنے قرآن مجید کے کتنے لفظ نکلے، ان میں معنی کیسے آئے ہیں، ان میں معنی آتے کیسے ہیں، اور کتنے سارے اردو میں الفاظ جو ہے جڑے ہوئے ہیں. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ ایک جو ہے قرآن کے الفاظ کی تفہیم کی ایک صورت یہ بھی ہے، لیکن میں عام طور پر آپ کو زیادہ اس لیے نہیں بتاتا اس بارے میں کہ پھر ہمارا قرآن مجید پڑھنے کا جو، اس کے مفاہیم سمجھنے کا جو جو ٹارگیٹ ہے وہ ہمارا پورا نہیں ہو سکے گا. اور اس کو ہم نے ابھی جو آخری آیات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی اور اس طرح کی بندگی میں شریک کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت جو ہے وہ باتیں کرنا, اور جو ہے وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا ہے, یہ فلاں جو ہے بندہ اور فلاں شخص جو ہے یہ جو ہے دعائیں اسے قبول ہوتی ہیں, اس کے پاس جائیں اور فلاں سے رزق ملتا ہے اور نوکری ملتی ہے اور اولاد ملتی ہے, تو یہ ساری باتیں جو جھوٹ ہے. حرام و حلال کا حق کسی کو دے دینا, یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اور زندگی میں جو انسانی زندگی پہ انسان کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کا جو ہے کسی اور, اس کی حکمیت جو ہے اللہ کی حکمیت نہیں بلکہ کسی اور کی حکمیت تسلیم کرنا, یہ بھی جھوٹ ہے. انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کی شریعت سے اس کو آزاد تصور کرنا زندگی کو, یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہے. اللہ کی نازل کردہ شریعت اور دین کو انسانی زندگی کے لیے غیر متعلق اور ضروری سمجھنا, یہ سب ان کا شمار اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے میں ہوتا ہے. اور جھوٹ باندھنے والوں پر قیامت کے روز گواہی کوئی لوگ دیں گے, اور یہ گواہ کون ہوں گے؟ یہ کاتب اعمال ملائکہ ہوں گے, دعوت پہنچانے والے رسول ہوں گے, اہل ایمان ہوں گے, ان تمام مخلوق جو ہے یہ سب خدا کے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے یہ سب کی سب گواہ ہوگی, یہ گواہی دے گی. اور گواہوں کے بعد ان مشرکین پر لعنت کی جائے گی, اور یہ لعنت جو ہے ان کی تمام مصیبتوں کا ایک دروازہ ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے, اعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب, ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين, امين يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, جزاكم الله خيرا.